एपिसेंटर इसका था, हमने उसके फौरी तौर के ऊपर उसके तकरीबन 500 किलोमीटर के अंदर अंदर जो इत्ता आते थे उनको फोकस किया। और हमारी पहली असेसमेंट ये थी कि मालाकंड डिवीजन और पाजोड़ एजेंसी जो हैं यहाँ पे इसके इफेक्ट ज्यादा हुए, और वो हमारी इनिशियल असेसमेंट जो पहले ही हमने कुछ घंटों के अंदर कर ली वो ठीक साबित हुई।
ठीक, यानी सबसे ज्यादा लॉस जो है, सबसे ज्यादा नुकसान मालाकंड और पाजोड़ एजेंसीज में हुआ है।
जी, इधर हुआ है।
सही।
और सूबों में देखें तो सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि हज़ारा डिवीजन में भी कुछ अजला हैं कोहिस्तान के जो कि मुल्लका हैं इससे
एजेंसीज के साथ। जी,
वहाँ पर भी
जनरल साहब, हमने 2005 में भी बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि जो रास्ते थे वो बंद हो गए, कम्युनिकेशन का जो निज़ाम था, मवासलाती निज़ाम, वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ। अभी आपकी एक्सेस है, आसानी से हो रही है, या आपको इसके लिए एरियल रूट्स जो है वो भी लेने पड़ रहे हैं?
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे जो रास्ते थे KKH के ऊपर स्लाइड्स आईं, लेकिन गिलगित की तरफ वैसे नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन फौरी तौर के ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटी मोबिलाइज हुई, FWO की जो यूनिट्स वहाँ पे मौजूद थी उनको मोबिलाइज किया गया, और 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पूरा नेटवर्क खोल लिया गया।
सही।
और जो है मालाकंड डिवीजन, इसमें भी स्लाइड्स आईं, लेकिन कोई नेशनल आर्टरी बंद नहीं हुई। कुछ प्रोविंशियल जो अंदर रोड्स थी, कुछ लिंक रोड्स थी, उनके ऊपर स्लाइड्स आईं, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा का कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, उसके अलावा फौजी यहाँ पे जो इंजीनियर्स, आर्मी इंजीनियर्स मौजूद थे, और इवन लोकल लोगों ने खुद भी जो है कम्युनिटी बेस्ड के ऊपर उन छोटी स्लाइड्स को खोल लिया।
सही।
और हमारे कहीं पे रास्ते बंद नहीं हुए। ये एक बहुत अच्छा अमर था, क्योंकि उस वक्त वेदर खराब था और फौरी तौर के ऊपर जो रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयाँ थी वो शुरू हो गई।
अच्छा जनरल साहब, ये बताइएगा कि कोऑर्डिनेशन कितनी है मुख्तलिफ जो मुल्क के इदारे हैं, कौमी इदारे हों या सूबाई इदारे हों या इवन गैर सरकारी इदारे, क्योंकि ये भी देखा गया कि रश में बहुत सारे लोग एक जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं मुतासरीन तक, और बहुत सारे मुतासरीन उसमें रह भी जाते हैं। तो इस रेफरेंस में इमदाद की तरसील में कितनी कोऑर्डिनेशन है, या इमदादी कार्रवाइयों के अंदर कितनी कोऑर्डिनेशन है?
जी, इसमें ये है कि एक मरबूत निज़ाम हमारे पास कोऑर्डिनेशन का इस तरीके से अवेलेबल है कि यहाँ पर पूरे मालाकंड डिवीजन के अंदर आर्मी की एक प्रेजेंस मुख्तलिफ जगह के ऊपर थी, और वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह के ऊपर उनका एक नेटवर्क जो है वो मौजूद है।
सही।
और सिविल इंतजामिया के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है।
सही।
और यहाँ पे चूंकि बलदियाती इंतखाबात के बाद यूनियन काउंसिल और लोकल गवर्नमेंट का भी एक सेटअप मौजूद है और लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पे एक विलेज कमेटीज का कॉन्सेप्ट है, यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर कमेटीज हैं, और उसके बाद जैसे तहसील और जिले का अपना एक निज़ाम होता है।
सही।
इसके अलावा जो जैसे जब जिला आया तो शुरू के ऊपर हमने लाइक NDMA ने पहला जो लोगों को एक एडवाइजरी जारी की, वो ये की थी कि आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं।
सही।
तो आप लोग एहतियात करें, और वो सही हुआ क्योंकि अब तक तकरीबन 67 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि हमने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से रब्ता किया और उनसे ये सिचुएशन हमने पूछी कि यहाँ पर जो टावर्स हैं, सेलुलर टावर्स, उनका नेटवर्क तो नहीं तबाह हुआ या उनमें कोई किसी किस्म की रुकावट तो नहीं आई? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नेटवर्क जो है कुछ थोड़े से तातल के साथ फौरी तौर के ऊपर कुछ
बहाल, यानी अदरवाइज भी कम्युनिकेशन रही। जनरल साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, आप हमारे साथ प्लीज़ रहिएगा, 5-7 मिनट हम आपके और लेंगे। आपने बात की जो कि बड़ा अच्छा साइन है कि चूंकि लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद थी तो इसलिए लोग वहाँ पे इंटैक्ट हैं और इमदादी कार्रवाइयों में भी आसानी हुई और ज़्यादा मरबूत रहीं। हमारे साथ हैं इनायतुल्लाह साहब, मिनिस्टर हैं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस एंड रूरल डेवलपमेंट खैबर पख्तूनख्वा, और सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा भी यही है इसी के अज़ला और उसके बंदोबस्ती इलाके। थोड़ी सी अपडेट उनसे भी लेते हैं। इनायतुल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जब मैंने पहली कॉल की तो आपके PS ने बताया कि आप मुतासर इलाकों में ही थे। आपकी असेसमेंट क्या आ रही है अभी तक जो नुकसान हुआ है, और बहाली के लिए या रिलीफ एफर्ट्स में लिए गवर्नमेंट की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के क्या इकदामात उसके पेश नज़र हैं, और इस रेफरेंस में वो PDMA के साथ या NDMA के साथ कितनी कोऑर्डिनेशन में है?
देखिए, PDMA और NDMA के कोऑर्डिनेशन की बात तो जनरल साहब ने की, चेयरमैन NDA
जी,
और मेरे ख्याल में यही दुरुस्त बात है ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن موجود ہے, اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو آرمی اور این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے اور پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے پھر پیکج بھی جوائنٹلی اناؤنس کرتی ہیں, اور یہ پورا سلسلہ چلتا ہے.
جی جی.
جہاں تک آپ نے اس بات کا تعلق ہے کہ میں چونکہ گزشتہ 4-5 دنوں سے اپر ویر اور آج چترال میں تھا, اور ہماری ٹیمیں لوور دیر میں بھی ہیں, سوات بنیر میں بھی ہیں, ہماری اپنی پارٹی کی ورکرز بھی بزی ہیں, ان سے بھی ہم انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو زلزلہ ہوا ہے اس میں یہ 2005 کے زلزلے سے 2-3 حوالوں سے مختلف ہیں. ایک یہ کہ 2005 کا زلزلہ جو تھا اس میں ہیومن لاس بہت زیادہ ہوا تھا, اور دوسرا یہ کہ وہ فوکس تھا کچھ جگہوں کے اندر, اور بڑی بڑی بستیاں جو تھی وہ الٹ گئی تھی اور مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی.
جی.
اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہیومن لاس کم ہوا ہے اور جو نقصان ہوا ہے وہ سکیٹرڈ ہے لیکن بہت زیادہ ہے.
صحیح.
اور جو ٹرین ہے ملاکنڈ ڈویژن کا وہ بڑا ٹف ہے, بہت سے انیکسیسیبل ایریاز ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہم میڈیا کے اوپر جو جگہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جہاں پولیٹیکل لیڈرز پہنچ جاتے ہیں اور میڈیا پہنچ جاتی ہیں. خود میڈیا کے لوگوں نے ایڈمٹ کیا کہ دیر کی جو کوہستان ویلی ہیں کوئی میڈیا چینل اور کوئی میڈیا وہ وہاں وہاں نہیں پہنچ پایا ہے, اور بڑے پولیٹیکل لیڈرز میں بھی کوئی وہاں نہیں. اس طرح چترال کے اندر بھی ایسی جگہ ہیں, سوات کے اندر بھی ہیں, شانگلہ کے اندر بھی ہیں, اور میں سچی بات یہ کہ مجھے خود بھی اپنے ضلع کے اندر بھی وہ چراغ تلے اندھیرے والا مسئلہ مجھے نظر آیا. کل میں ایک جگہ پہ چلا گیا تو بالکل برلا پہ روڈ ایک جگہ تھی, اور اس میں ایک جگہ پہ میں نے کوئی 30-35 گھر جو تھے وہ ایسے دیکھے جو پوری ڈیمالش ہو چکے تھے.
صحیح.
تو میں نے ڈپٹی کمشنر کو فون کیا اور ان کو بھی اس کا پتہ نہیں تھا, وہ بھی فوراً وہاں پہنچ گئے.
صحیح.
آج میں چترال گیا تو چترال سٹی کے اندر دو میں نے, ایک جوہور اور ایک دوسرا گاؤں تھا بنین, وہ گاؤں دو گاؤں میں نے دیکھے اور اس میں بھی بڑی تباہی ہوئی ہے. لیکن جب میں ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبران کے ساتھ ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تو ارندو نہیں گئے ہیں, آپ مستوج نہیں گئے ہیں, آپ دوسری جگہوں پہ نہیں گئے ہیں. تو جو اس وقت تک اویلیبل ڈیٹا ہے ہمارے سرکار کے ساتھ,
جی
میرا خیال ہے کہ جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے اور اویلیبل ڈیٹا ہے اس کے درمیان آئندہ 5-6 دنوں کے اندر جب پورا ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے گا تو مجھے بڑا فرق نظر آ رہا ہے.
صحیح. ابھی تو بتایا جا رہا ہے کہ 25,000 یا 35,000.
پرابلم یہ ہے, جو بیسک پرابلم ہے میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ جو سٹرکچرز ہیں وہ پوری طرح گرے نہیں ہیں, وہ ایسے ہیں.
ٹھیک ہے.
لیکن اندر سے ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ پوری, آپ اس کو ریکنسٹرکٹ کریں گے وہ رہنے کے
قابل نہیں ہیں. بالکل نا.
تو وہ باہر سے تو درست نظر آتے ہیں.
ٹھیک ہے.
جی نقصان ہے یہ تو تقریباً 80% گھروں کو پہنچ چکا ہے.
جی عنایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. جنرل اصغر نواز صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو ایک تو زلزلہ تھا آپ نے بتایا بھی کہ آفٹر شاکس بھی اگرچہ آ رہے ہیں, لیکن جس انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے وہ کتنا ڈیزاسٹرس ہو سکتا ہے, اس کو کیسے مینج کریں گے؟
دیکھیں تقریباً کیونکہ یہ فگرز رپورٹ جس طریقے سے پہلے دن سے ہونا شروع ہوئی, تقریباً 4-5,000 کی وہ فگرز تھیں.
جی جی.
اس وقت تمام جو فگرز ہیں ہمارے پاس آل اوور پاکستان کی یہ قریباً 30,000 سے پلس ہیں.
صحیح.
لیکن گراؤنڈ کے اوپر اس چیز کو جو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں, کہیں سے بھی آ کے رپورٹ کر رہے ہیں, کسی قسم کی رپورٹ کر رہے ہیں کہ پارشل ڈیمیج ہے یا پورا ڈیمیج ہے, اس کو ہدایات یہ ہیں, تمام ڈسٹرکٹ انتظامیہ اس کو ریکارڈ کر رہی ہے, کسی کے کلیم کو ٹرن ڈاؤن نہیں کیا جا رہا.
جی.
اس کے ساتھ چونکہ کمپنسیشن کا دونوں گورنمنٹ سے مل کے یہ اناؤنس کیا کہ کمپنسیشن دی جائے گی فلی ڈیمیج ہاؤس کی 2,00,000 اور پارشل ڈیمیج کی 1,00,000, اور اس کو ویریفائی کیا جائے گا ارلیسٹ پاسبل طریقے سے.
ٹھیک ہے.
وہ کام بھی ساتھ ہو رہا ہے. جس طرح منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ بہت فار فلنگ انیکسیسیبل ایریاز ہیں, تو اس وقت انہوں نے کوئی پر یونین کونسل 5-5 ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ اس کام کو جلد از جلد آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں.
صحیح.
یہ مطلب یہ ایک
صحیح. لیکن آپ یہ ریکمینڈ کریں گے کہ اگر انفراسٹرکچر کریکڈ ہے تو اس کو دوبارہ بلڈ کیا جائے, اس پہ ریلائی نہ کیا جائے؟ آخری سوال اپنے دونوں پینلس سے کرنا چاہوں گا. عنایت اللہ صاحب یہ بتائیے گا, یہاں پہ اوورسیز پاکستانی زون کے بھی بڑے کنسرن ہیں, یہاں پہ مختلف کمیونٹیز اور جو آرگنائزیشنز ہیں پاکستانیوں کی وہ مل کے بیٹھتے ہیں, انہوں نے مجھ سے باقاعدہ یہ کہا کہ میں پوچھوں کہ فوری طور پہ اوورسیز پاکستانیز کس نوعیت کی امداد آپ کو فراہم کریں یا کر سکتے ہیں اور اس کے لیے چینل کیا ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک تو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کریڈیبل آرگنائزیشنز موجود ہے, ایدی موجود ہے, الخدمت فاؤنڈیشن موجود ہے, فلاح انسانیت فاؤنڈیشن موجود ہے. اگر وہ ان چینلز کے تھرو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو پیسے بھیجے اور نقد پیسے بھیجے تو بہتر رہے گا. اگر ان کائنڈ کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ٹینٹس جو ہے وہ زیادہ ریلیونٹ ہیں, اور اگر وہ حکومتی چینلز کی تو کرنا چاہتے ہیں تو پھر حکومتی سارے ادارے بھی موجود ہیں, چینلز بھی موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو کرنا چاہیے اور وہ خود دیکھیں کہ فیلڈ کے اندر جس پہ وہ اعتماد کرتے ہیں اور جو نان گورنمنٹ ان پہ اعتماد کرتے ہیں یا حکومت پہ کرتے ہیں جس کے اوپر بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو آگے آنا چاہیے. اور میرا خیال ہے اور میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں اپنے حکومت سے بھی, اپنے مطلب جو چیف منسٹر صاحب ہیں, میرا خیال ہے میں ان سے بھی بات کروں گا کہ جو الٹیمیٹلی اسٹیٹسٹکس جمع ہوں گے آئندہ 5-6 دنوں کے اندر تو یہ اندازہ ہوگا کہ بہت بڑے پیمانے پہ گھر جو ہے وہ مخدوش بھی ہو گئے ہیں, گر بھی گئے ہیں.
بڑا بجٹ چاہیے
اور جی ہاں بڑا بجٹ اس لیے چاہیے کہ صرف دیر کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے کوئی 50 تک اسکول جو ہے اسکول مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اور 127 تک پارشلی ڈیمیج ہو گئے ہیں. چترال کے اندر مجھے آج رپورٹ دی گئی کہ 18 بیسک ہیلتھ یونٹس گر گئے ہیں اور اسکولوں کے اندر بتا دیا کہ 11 اسکول ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں, 97 پارشلی ڈیمیج ہے. اس طرح پرائیویٹ اور جو حکومتی انفراسٹرکچر ہے وہ بڑے پیمانے پہ تباہ ہوا ہے, تو بڑے پیمانے پہ پیسے چاہیے ہوں گے ریہیبلیٹیشن کے لیے.
ایگزیکٹلی جنرل صاحب, آپ کی اسیسمنٹ ایک تو یہ کہ اوورسیز پاکستانی کیسے کنٹریبیوٹ کریں, اور دوسرا جیسے آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جن کا بھی وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہے. اب یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اب پہاڑوں پہ کچھ دنوں بعد شاید ود ان ویک برف باری زیادہ ہو سکتی ہے, تو وہ لوگ جو ان پہاڑی علاقوں کے بیٹھے ہیں ان کی فوری ضروریات کیا ہیں, ٹینٹس, خیمے, بستر, ان تک ان کی رسائی ہو رہی ہے, پہنچائے جا رہے ہیں یا نہیں, اور اوورسیز پاکستانی کیسے آپ کو کنٹریبیوٹ کریں؟
اصل صاحب ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی فارمل, کیونکہ میں تو گورنمنٹ این ڈی ایم ایس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, تو گورنمنٹ نے فارمل کسی قسم کی اپیل یا
نہیں کی,
لانچ نہیں کی. ہمیں کافی لوگوں نے اپروچ کیا بھی تو ہم نے ان کو پولائٹلی یہ بتایا کہ گورنمنٹ نے, دونوں گورنمنٹس نے, پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ نے بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ 50% بیئر کریں گے لاس جتنا بھی ہوگا, اور جو بھی اسٹیٹسٹکس سامنے آتے ہیں تو آئی ول گو بائی دا گورنمنٹ پالیسی. باقی جو منسٹر صاحب نے کہا ہے ان کے پاس اور ایونیوز ہیں جن کو وہ دیکھ سکتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اگر گورنمنٹ کے لیول کے اوپر یہ ضرورت ہو, یہ سب کچھ ہو, مختلف ڈیزاسٹرز کے اوپر لوگوں کی ڈونیشنز آتی رہی ہیں, وہ ایکسیپٹ ہوتی رہی ہیں, لیکن اس وقت جو ایک گورنمنٹ کا ایک پرٹیکولر سٹینس ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل اپیلز بھی اور باقی جو اس قسم کی لوگوں کی آئیں ان کو انہوں نے پولائٹلی انہوں نے جو ہے وہ ریکٹ کیا, کہ یہ نیشنل ایفرٹس کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم اپنی نیشنل ایفرٹ سے اس ڈیزاسٹر سے انشاءاللہ نمٹیں گے.
بہت شکریہ میجر جنرل اصغر نواز صاحب, چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. جناب عنایت اللہ صاحب, منسٹر فار لوکل گورنمنٹ الیکشنز اینڈ رورل ڈیولپمنٹ, خیبر پختونخوا, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین ایک چند سیکنڈ کی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان کے اندر مقامی حکومتوں کا نظام کتنا مؤثر ہے اور اس کے لیے صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب میں مرحلہ وار انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے, 31 اکتوبر کو پہلا فیز ہے, بات کرتے ہیں ایک چند سیکنڈ کی بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر مقامی حکومتوں کے نظام کے اوپر. بالآخر حکومتوں کو پاکستان کی عدالت کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائنز کے بعد ان کے احکامات پہ عمل درآمد کرنا پڑا ہے اور پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی اس کے تحت اب انتخابات ہو رہے ہیں. سب سے پہلے پاکستان کے اندر صوبہ بلوچستان میں انتخابات ہوئے, بلدیاتی انتخابات, اس کے بعد خیبر پختونخوا میں یہ نظام قائم ہو چکا ہے. اور اس میں ایک جو ہمیشہ اس کی افادیت پہ جو لوگ فوکس کرتے تھے اس کو ابھی جنرل اسکر نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور انہوں نے جب زلزلے کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کی بات کی تو انہوں نے باقاعدہ اس کو اکنالج کیا کہ چونکہ وہاں پہ بلدیاتی نظام کے تحت بہت سارے نمائندگان موجود ہیں تو اس لیے کوآرڈینیشن میں اور مربوط جو کام ہو سکتا ہے, امداد ہو سکتی ہے, اس میں بڑی مدد مل رہی ہے. یہ ایک پہلا سگنیفیکنٹ آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ عوام کے اپنے منتخب کردہ نمائندے ان کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوں اور لوکل لیول کے اوپر وہاں پہ موجود ہوں. سندھ اور پنجاب میں یہ اب مرحلہ وار ہو رہے ہیں انتخابات. پنجاب کے 12 اور سندھ کے 8 اضلاع میں 31 اکتوبر کو انتخابات ہیں. انالیسز ہم لیں گے, ہمیں جوائن کیا ہے قمر محمد دلشاد صاحب نے, فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر سیوک ڈیولپمنٹ پہ اور سوسائٹی کے اندر ایک تبدیلی کے لیے بھی وہ مختلف فورمز کو انگیج کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب. ماجد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ سندھ سے موجود ہوں گے, وہ ہمیں وہاں سے کچھ اپ ڈیٹ کریں گے. دلشاد صاحب یہ فرمائیے گا سب سے پہلے, دیر ہوئی لیکن بہرحال اب یہ کام کا آغاز ہو گیا ہے, آپ کے خیال میں سب سے پہلے تو یہی کہ کیا یہ سندھ اور پنجاب میں بھی ایک دفعہ انتخاب ہو جاتے تو بہتر تھا, یا مرحلہ وار انتخابات میں زیادہ شفافیت, ٹرانسپیرنسی اور بہتر مینجمنٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو سکتی ہے, کی جا سکتی ہے؟
نہیں, درست فرمایا آپ نے. دراصل ظاہر ہے کہ 2001 میں 2005 میں جو لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوئے تھے وہ تھے مرحلہ وار.
جی,
اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ ہو رہے تھے اور ایک یونٹی آف کمانڈ تھی, ایک پوری حکومت تھی, ایک فرد واحد کی. ان کے دور میں اگر یہ مرحلہ وار انتخابات ہوئے تو کسی پارٹی کو شکایات نہیں تھی, کیونکہ ظاہر ہے غیر جماعتی انتخابات ہو رہے تھے, تمام امیدوار حصہ بھی لے رہے تھے, ہر طرف سے اس کے بارے میں ایک اچھی خوشائند انہوں نے اپریشیٹ کیا. اب چونکہ یہ ایک جمہوری حکومت کا دور ہے اور اس کے بعد سیاست ہے صوبہ سندھ کی بھی اور صوبہ پنجاب کی بھی, تو یہاں مرحلہ وار انتخابات کا بڑا فائدہ اٹھائیں گے, حکمران جماعت کا فائدہ پہنچے گا. قرآن جماعتی ہوگا کہ جو ابھی 17 ضلعوں میں 12 ضلعوں میں جو انتخابات کا پہلے مرحلہ ہو رہا ہے, اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بھی کون سی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آ رہی ہے اور کون سی پارٹی جو ہے انہوں نے زیادہ انتخابی سیٹیں حاصل کی ہیں. تو یہ فائدہ تو پہنچے گا قرآن جماعت کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں بہت سی خرابیاں سامنے یہ آئی ہیں کہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, یہ الیکشن کمیشن کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ حلقہ بندیاں کروا سکے 7,500 یونین کونسلوں میں. تو وہ انہوں نے صوبائی گورنمنٹس کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے, مدد سے وہ انہوں نے تیار کروائی. انہوں نے جو کہہ دیا الیکشن کمیشن نے اس پہ اپنی مہر لگا دی, تصدیق کر دیا. اس سے بہت ہی لوگوں کے اندر بے چینیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. ایک سب سے بڑی اہم بات ہو رہی ہے کہ جو ہمارے ووٹر لسٹ ہیں جو یہ بنائی گئی تھی 2010 میں, یہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہماری تھی, ہمارے فخریہ طور پر کہتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی نادرا نے کوئی ایسی کوئی چپس لگا دی ہے جس سے کہ وہ لاہور کے ڈیفینس کے جو ووٹ ہیں وہ کچی آبادی میں چلے گئے, کچی آبادی کے ووٹ ڈیفینس میں چلے گئے. یعنی یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ سامنے آ گیا ہے. اور یہ چند روز
آپ نے چونکہ الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ کیا ہے, بتائیے کیسی کیا وجوہات ہیں کہ یہ ہر الیکشنز میں کم و بیش ایک جیسے نقائص سامنے آتے ہیں تو فکس کیوں نہیں ہو پاتے ہیں؟
یہ جیسے ہماری نیتوں میں بڑا فتور ہے, اس میں 12 ہم شفافیت کی طرف نہیں جا رہے, ہم ہمیشہ ٹیکنالوجی کو اپنے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں.
یعنی نیت درست ہو تو پھر ٹیکنالوجی کے بنا بھی آگے جا سکتے ہیں. ماجد صدیقی صاحب ذرا ہمیں,
انٹینشن جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. باقی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے اختیارات کو صحیح معنوں میں استعمال کرتے وقت اپنے پوری پاور استعمال نہیں کرتا, جیسے کہ ہمارے کئی ہمسایا ملکوں میں, انڈیا میں ہے, بنگلہ دیش میں ہے, وہ پورے اختیارات کو استعمال میں کرتے. یہاں اختیارات استعمال کرتے ہیں الیکشن کے بعد. آپ دیکھیں کل فیصلہ آباد میں ہوا, عابد شیر علی نے اور شیر علی دونوں نے جو ضابطے کی بھی اور قانون کی بھی, تو ان کو 3 نومبر کو طلب کیا جا رہا ہے. ان کو تو آج ہی رات کو طلب کر دینا, کل ہی آج صبح طلب کر دینا چاہیے تھا,
ایک
نہیں کیا, وہ 3 نومبر کو طلب کیا گیا. اسی طرح سے یہ مسائل جو ہیں, اب ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ اب لاڑکانے میں وہ بھی تقسیم ہو رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کوئی شعبہ کے نام سے تقسیم کر رہے ہیں پیسہ ویسا. اس طرح لاہور میں جو ہے وہ بھی تقسیم کر رہے. اس میں الیکشن کمیشن اپنی قانونی پوزیشن جو ہے اس کو استعمال کرنے میں ہمیشہ جو ہے وہ چشم پوشی کا, ہم بھی ہمارے زمانے میں ہوا چشم پوشی ہوتی رہی, اب ہمارے زمانہ تو ایک اور طرح فرد واد کی گورنمنٹ تھی, لیکن یہاں تو ایک جمہوری حکومتیں ہیں اور یہاں اگر کوئی اس طرح ہو جائے تو لوگوں کے اندر بڑی مایوسی پھیل رہی ہے. ایک سب سے بڑی اہم بات جو آپ نے گزارش کروں گی, جو ہمارے لوکل گورنمنٹ انتخابات ہو رہے ہیں, یہ 25,000 جو ہے وہ یونین کونسل کے تمام انتخابات ہو جائیں گے, باقی 40% تو انہوں نے نامینیشن کرنا ہے. اب 25,000 کونسلوں کا انتخاب تو ڈائریکٹ ہو جائے گا, اب باقی ہوگی نامزدگی. وہ ہمارا جو آئین کا آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کو آپ فائنینشیل ایڈمنسٹریٹر اختیار دیے
جائے,
یہاں جو ہے وہ 50-50% ہو گئے, نامزد بھی ہو گئے
اور ماجد آپ کا بہت شکریہ. ماجد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سندھ کراچی بیس سینئر جرنلسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں. ماجد یہ فرمائیے گا, ہمارے پاس 5 منٹ ہیں, میں نے 2-3 اینگل اور بھی کور کرنے ہیں اسی کے اندر, آپ مجھے بتائیے گا اس وقت وہاں پہ صورتحال کیا ہے سندھ کے اندر, انتخابات کے حوالے سے ارینجمنٹس آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کتنی فیئرنیس کے امکانات ہیں, انتظامی سیاسی ہر دو حوالوں سے ان انتخابات میں کیا چیز سامنے آ رہی ہے؟
دیکھیں اسد, ہم جانتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت صوبائی حکومت ہے اور بہرحال اور پنجاب میں پی ایم ایل این کی ہے. سٹنگ گورنمنٹس کو ہرانا جو ہے اچھا خاصا مشکل کام ہوتا ہے, اور یہاں بھی یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کل کے جو الیکشن ہیں پہلے مرحلے میں سندھ میں اور پنجاب میں جو ہو رہے ہیں ان میں سندھ میں اپیرنٹلی لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو برتری حاصل ہوگی اور پنجاب میں پی ایم ایل این کو برتری حاصل ہونے کا امکان ہے. ذات برادری, ہم جانتے ہیں کہ ذات برادری کے لیول پر بھی ووٹ پڑتا ہے, لیکن ذات برادری سندھ میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, لیکن ذات برادری والے بھی ایونچولی وہ سٹنگ گورنمنٹ چونکہ طاقت کا منبع جو ہے سی ایم ہاؤس ایونچولی بنتا ہے, تو سب لوگ وہیں اسی طرف دیکھتے ہیں. ٹف مقابلے دیکھنے میں آ رہے ہیں کچھ ڈسٹرکٹس میں سندھ میں, جیسے خیرپور میرز کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ پی ایم ایل فنکشنل والوں کی اچھی خاصی وہاں پہ فالوئنگ ہے, تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ فنکشنل لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو ٹف ٹائم دے, لیکن ادر وائز پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بقیہ ڈسٹرکٹ
اور کراچی کے اندر, کیونکہ آج کل خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پہ بڑے دباؤ رہے ہیں, لیکن ان انتخابات میں ان کا کتنا ہولڈ ہے کراچی کے اندر؟
کراچی کے اندر, حیدرآباد کے اندر تو ابھی جو ریزلٹ جو پہلے سے ہی آ گئے ہیں, حیدرآباد میں ایم کیو ایم کے بہت سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں اپوز جیت گئے ہیں. کراچی میں بھی ٹف ٹائم ان کو شاید ہی کسی سیٹ پر جماعت اسلامی کی جانب سے یا پیپلز پارٹی کی جو پاکٹس ہیں وہاں سے پیپلز پارٹی کی طرف سے یا شاید پی ٹی آئی کی طرف سے ملے, لیکن ایم کیو ایم کو میرا خیال ہے کہ یہاں پر وہی جو کراچی میں جو ان کو برتری ملتی ہے
وہ اس میں بھی ریفلیکٹ ہو سکتی ہے. جی پنجاب میں قمر دلشاہ صاحب, بظاہر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے, لیکن پی ٹی آئی کے ریفرنس سے ایک ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے, میں اس کو براہ راست ان کے ذاتی معاملات پہ تو نہیں جانا چاہتا, عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ ریام خان میں آج جو ڈیورس ہوئی, لیکن آپ کے خیال میں یہ موومنٹ انتخابات سے بالکل پہلے یہ کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے پارٹی کی سیاست پہ, عمران خان کی سیاست پہ؟ جی قمر دلشاد صاحب,
عمران خان کا اس کو ڈیفر کرنا چاہیے تھا, موخر کرنا چاہیے تھا, یہ انتخابی تمام سسٹم کے بعد یعنی پہلا مرحلہ گزر جانے کے بعد اس کا یہ اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے تھا. اناؤنس خبریں تو پہلے گردشیں کر رہی تھی, لیکن یہ یقینی طور پہ لوگوں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا واقعہ ہو جائے گا, لیکن آج تو جس انداز سے رحم خان کا یہ انتخاب ہوا ہے ان کی علیحدگی اور ڈیورس ہے, اس سے بہت برا اثر پڑے گا. خواتین خصوصی طور پر جو ہیں, جو پی ٹی آئی کی بہت زیادہ ایکٹیو تھی, ان کا دوش خروش جو ہے وہ بڑا مان پڑ گیا ہے کہ دیکھیں گھرانہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو ملک کی سسٹم ٹھیک کیسے ہوگا, تو یہ بہت بڑا ان کے اوپر سیٹ بیک ہے. ٹھیک ہے جو ان کے عمران خان کے حامی ہیں وہ اپنے دلائل دیتے رہیں, لیکن اصولی طور پر کل کا جو انتخابات ہو رہے ہیں اس پر بڑا گہرا اثر پڑے گا, اور اس لحاظ سے کہ ریحان خان نے اپنا ایک مقام پیدا کر لیا تھا خواتین کے اندر, اس سے ان کا برا اچھا اثر نہیں پڑے گا. ظاہر ہے کہ عمران خان بھی چلے گئے لندن, آپ اکیلے چھوڑ گئے, اب عمران خان کی عادت کا اپنے ان کے ٹھیک ہے, سیاسی لیڈر ہیں, پاکستان کے بہت اپنے رہنما ہیں, اب لاہور کے 122 کا حلقہ ہوا اور وہ بنی گلا چلے گئے,
اور اگر یہ اس میں فرق پڑ سکتا ہے
ٹھہر جاتے لاہور میں.
ماجد آپ بھی 30 سیکنڈ میں اس موومنٹ کے پارٹی پالیٹکس پہ اثرات کے بارے میں کمنٹ کیجیے.
بہت گہرا سے پڑے گا پارٹی کے اندر,
ویسے
بڑا اثر اچھا اثر نہیں پڑے گا, بہت اچھا ٹھیک نہیں ہوا یہ انداز ہمارا مشرقی معاشرہ ہمارا,
تو یہاں پہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. جی ماجد صدیقی صاحب, مجھے فوراً اس کو,
وہ اپنی بیوی کو پولیٹکس میں لے کر آئے ہیں, تو اگر وہ اس معاملے کی وجہ سے, اور ہم جانتے ہیں کہ اسی معاملے کی وجہ سے ان کی اپنی وائف سے علیحدگی ہوئی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ عمران خان کو کوئی ڈینٹ کرنے والا ہے ادروائز. لیکن میری ذاتی اطلاعات یہ ہیں کہ پنجاب میں پاکستان پی ایم ایل این جو ہے وہ تگڑی پوزیشن میں ہے. پی ٹی آئی بہت ساری جگہوں پر اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ لانچ نہیں کر پائی ہے, تو پی ٹی آئی کو
بہت شکریہ ماجد, بہت شکریہ. مجھے بہت اس میں لازمی اس میں کوئک بریک پہ جانا ہوگا.
وہ
بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, مجھے کوئک بریک لینا ہوگی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم اپنے سیٹلائٹ ویورز, ان کا بھی خیر مقدم کہتے ہیں, انہیں بھی ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اس سے پہلے جو دو ہمارے موضوعات تھے, دو سیگمنٹس تھے جس میں ہم نے بات کی زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے متاثرہ علاقوں میں, اس میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین میجر جنرل اصغر نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور خیبر پختونخوا کے منسٹر فار رورل ڈیولپمنٹ اینڈ لوکل گورنمنٹ عنایت اللہ صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا, اور وہاں پہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں جو جاری کوششیں ہیں اس کے بارے میں آگاہ کیا. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بلدیاتی انتخابات مرحلہ وار سندھ اور پنجاب میں اس کے پہلے مرحلے پہ ہم نے گفتگو کی. قمر محمد الشاد صاحب ہمارے ساتھ تھے, فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن, اور ماجد صدیقی صاحب کراچی بیس جرنلسٹ اور انالسٹ. اور پروگرام کا اب جو یہ حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ کے بارے میں. پاکستان کے دفتر خارجہ کو ایک بار پھر یہ وضاحت کرنا پڑی ہے کہ پاکستان کے جوہری اثاثے جو ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں, پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بہت سیکیور ہے, بہت فول پروف ہے, اور اس لیے اس کے بارے میں دنیا کو تشویش نہیں کرنی چاہیے ہے. گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم بڑے تواتر سے دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف, ان کا واشنگٹن کا دورہ, اس دورے سے پہلے ہی پاکستان کے جوہری معاملے پہ گفتگو, اس پہ انالیسز یا اس کے اوپر تشکیق کا اظہار ہونا انٹرنیشنلی شروع ہو گیا تھا, اور آج پاکستان کے فارن آفس نے ایک بار پھر بڑی اسٹرانگ لفظوں میں اس کو بتایا ہے کہ پاکستان کے اثاثے محفوظ ہیں. کیوں کرنا پڑ رہا ہے ایسا؟ کیا پاکستان کے اوپر کسی نوعیت کا دباؤ ہے یا ہو سکتا ہے؟ کیا انگیج کرنا چاہتی ہے, کس نوعیت سے انٹرنیشنل کمیونٹی, فارن پلیئرز کیا چاہتے ہیں پاکستان سے؟ اس پہ ہم بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ اس سیگمنٹ میں ہم جائزہ لیں گے. پاکستان کا دفتر خارجہ کہتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش, اس کے کوئی فٹ پرنٹس پاکستان میں نہیں ہیں, اور پاکستان سعودی عربیہ کی مشترکہ فوجی مشقیں دہشت گردی کے خلاف. جائزے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جنرل طلعت مسعود صاحب, ممتاز دفاعی تجزیہ کار, اور انگلینڈ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سنگین شاہ صاحب, ایسوسیٹ اینڈ ود کاؤنٹر انسرجنسی ریسرچ گروپ, ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف وار اسٹڈیز, کنگز کالج. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. جنرل طلعت مسعود صاحب, آپ سب سے پہلے فرمائیے گا پاکستان کا جوہری پروگرام, لیکن اگر چند سیکنڈ کی میں آپ کو ساؤنڈ بائٹ سنوا سکوں, قاضی خلیل اللہ صاحب جو کہ اسپوکس مین تھے ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ کے, انہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں کیا بتایا ہے؟
آپ دیکھیں کہ پچھلے 8-10 دن میں اس مسئلے کے اوپر بہت کچھ کہا گیا ہے. پاکستان نے کبھی اس ایشو کے اوپر کوئی دباؤ قبول نہیں کیا, اور پاکستان جو ہے ایک ذمہ دار نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے, اور ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے جو اقدام مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں.
جی, قاضی خلیل اللہ صاحب, ان کی یہ ساؤنڈ بائٹ, ویڈیو ساؤنڈ بائٹ تھی جو ہم نے سنوائی اور دکھائی اپنے ویور کو. جنرل طلعت مسعود صاحب, آپ کا انالیسز, کیا واقعتاً جب اس نوعیت کے ایشوز بار بار ڈسکس ہوتے ہیں تو کیا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے دباؤ آ رہا ہے اسلام آباد پہ؟
دیکھیے, پاکستان پر ہمیشہ جوہری معاملات پر دباؤ رہا ہے.
جی,
اور جب تک پاکستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی بھی ختم نہیں ہوتی, وہ بھی ایک بہت بہانہ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ, یا حقیقت بھی ہے, اس وجہ سے بھی تشویش لوگوں کو رہتی ہے اور پاکستان پر دباؤ رہتا ہے. لیکن میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے چونکہ نیوکلیئر سپلائر گروپ کے لیے اپنی خواہش ظاہر کی تھی, اور کہا تھا کہ جو آپ نے انڈیا کو, امریکہ سے کہا تھا کہ جو آپ نے انڈیا کو ایک سہولتیں یا آپ ان کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی طریقے سے آپ پاکستان کو ان سے کوئی تکلیف نہ کریں تو اس کو بھی ایک لے سکتا ہے, اس کا ممبر بنائیں. اس پر میرے خیال میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شاید یہ موقع ہے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے اور یہ کہا جائے کہ اگر آپ اپنی نیوکلیئر صلاحیتوں کو کم کریں گے, آپ اپنی یورینیم پروڈکشن کو کم کریں گے, آپ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز جو ہیں آپ کے ان کو آپ نہیں ان کی پیداوار نہیں شروع کریں گے, یہ تمام چیزیں اگر آپ کریں گے تو پھر شاید ممکن ہو سکے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں. تو میرے خیال میں اس کو لوگوں نے کہا ہے کہ شاید یہ دباؤ ہے, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان ان شرائط کو تو ماننے سے تیار نہیں ہے. تو ایسے تو میرا یہی خیال ہے کہ یہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر پاکستان کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے پیشکش کی گئی تھی اور ایک دباؤ بھی تھا.
جی سنگین شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. خیر مقدم آپ بتائیے گا پاکستان کے جوہری پروگرام کے بارے میں گاہے گاہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب سے پاکستان نے یہ شاید اناؤنس کیا ہے اور اناؤنسمنٹ سے بھی پہلے یہ دباؤ رہتا ہے اور آج بھی کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی سطح پہ ہمیں یہ منعقد ہوتا ہوا نظر آتا ہے, آپ کے خیال میں ابھی تک پاکستان کیوں ایڈریس نہیں کر سکا ان کنسرنس کو, یا دنیا پاکستان کے بارے میں اتنی کہنا چاہیے کہ اس کا کانفیڈینس کیوں نہیں ہے پاکستان کے جوہری پروگرام پہ؟
آپ یہ سوال مجھ سے لمبے طریقے سے سننا چاہیں گے یا ایک لفظ میں سننا چاہیں گے؟
آپ درمیانے طریقے میں بتا دیجیے گا جس میں میں تھوڑی وضاحت بھی ہوں.
میں آپ کو اس کا مطلب ایک لفظ میں بھی بتا دیتا ہوں, آپ کو اس کا مطلب میں آپ کو لمبے طریقے سے بھی بتا دیتا ہوں. انٹرنل سیکیورٹی ایک لفظ میں,
صحیح
انٹرنل سیکیورٹی,
ٹھیک
ہے. اور لمبے طریقے میں یہ ہے کہ اگر ایک ملک اپنے اندر کی سیکیورٹی کو قابو نہیں کر سکتا, اگر تو اس کی مثال لوگ اس دنیا میں ایسے لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی پاگل کے ہاتھ میں بندوق دے دیں تو وہ پاگل کسی اور کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے, یا آپ اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ ایک خاتون ہے جو کہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی اور ان کے پاس وہ جیولری پہن کے وہ کہیں ایسی جگہ میں کھڑی ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی آ کے ان سے جیولری چرا سکتا ہے یا ان کا سامان چرا کے لے جا سکتا ہے. تو یہ
لیکن اگر سامان چرا کے یا جیولری چرا کے اس کو مارکیٹ کے اندر نظام ایسا ہو کہ وہ بیچ نہ سکے یوز نہ کر سکے تو پھر یہ تو سیکیور کرتا ہے نا اس کو. اگر پاکستان کا ڈیٹرنٹ سسٹم یا نیوکلیئر سسٹم اس کے اندر ایسی ٹیکنیکلٹیز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کوئی آئے گا اور وہ اپنے کندھے پہ کوئی چیز رکھے گا اور ٹرک میں ڈال کے لے کے چلا جائے گا اور اس کو استعمال کر لے گا.
بالکل جی, ایسی ہی چیز ہے. اگر آپ ڈرٹی بمب کا نیریٹو لیں, ڈرٹی بمب کا نیریٹو ہے تو پھر وہ بالکل ہی کوئی بھی اپنے کندھے پہ لاد کے چلا جائے گا اور کہیں بھی پھینک دے گا, اور تھوڑا بہت ظاہر ہے کہ نیوکلیئر بمب کی طرح کا کام تو نہیں ہوگا مگر اس سے نقصان پہنچ سکتا.
یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انٹرنل سسٹم وہاں پہ ملٹنسی ہے تو خطرہ ہے. جنرل صاحب کیا واقعی یہ ڈرٹی بام کا کانسیپٹ ہے, یہ بائی کرنا ہوگا یا جو دوسرا پاکستان؟
میرا تو اس سے تھوڑا سا اختلاف اس طریقے سے ہے, ایسے جو کہہ رہے ہیں اس میں بہت صداقت بھی ہے, لیکن دیکھیے روس میں جب سوویت یونین کولیپس ہو گئی تھی یا چائنا میں کلچرل ریولوشن آیا تھا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے جو جوہری آپ کی قوت ہے اور آپ کے جو جوہری ویپنز ہیں وہ سارے ہمیں ہینڈ اوور کر دیں یا آپ ختم کر دیں اپنا جوہری پروگرام. تو یہ ایک ڈسکرمنیشن تو پاکستان کے خلاف ہے. انڈیا میں بھی تو دیکھیے کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں کے اوپر کافی گڑبڑ ہے, تو اور کیا پتا کہ جوہری وہاں شاید مطلب یہ کہ کچھ چیزیں وہاں بھی جوہری معاملات کی موجود ہوں, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ اگر اندرونی لحاظ سے اگر مزاحمت ہے تو وہ ملک جو ہے وہ جوہری قوت نہیں رکھ سکتا. یہ میں اس کو
بائی نہیں کرتی
کہ اگر افراتفری ہو تو پھر لوگ گھبراتے تو ہیں, اور پاکستان نے خود اسی وجہ سے ایسے اقدامات لیے ہیں کہ یہ ممکن نہ ہو سکے کہ اگر خدا نہ کرے اگر حالات خراب ہوں. اب تو خیر خدا کی وجہ سے بہت بہتر ہیں حالات, لیکن میں کہہ رہا ہوں جب حالات بہت بھی خراب تھے اور آپ نے دیکھا قبائلی علاقوں میں خاص طور سے پاکستان نے ایسے اقدامات لیے تھے جس سے یہ یقین ہو گیا تھا کہ جوہری جو اثاثے ہیں ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. کوئی اور پھر جو اسٹیٹ آف ویپنز ہیں, یعنی مطلب اس وقت جو اسٹیٹ آف ریڈینس ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پاکستان جو ہے ویسی ریڈینس نہیں ہے جیسے کہ سپر پاورز میں ہے.
اب آتے ہیں ذرا دوسری طرف اسلامک اسٹیٹ داعش پاکستان، اس کے لیے کتنا ایسی سچویشن ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے؟ پاکستان کا دفتر خارجہ بابر کرا رہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے کوئی فٹ پرنٹس پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں، اور اسی سیگمنٹ میں ہم ذکر کریں گے پاکستان اور سعودی عربیہ کی مشترکہ فوجی مشقوں کا اگینسٹ ٹیررزم۔ پاکستان کے آرمی چیف نے آج وزٹ بھی کیا، سعودی عربیہ کے دفاع کے لیے بھی اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا، لیکن پہلے چند سیکنڈ کی گفتگو قاضی خلیل، ایک بار پھر پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان، اسلامک اسٹیٹ کے معاملے پہ پاکستان کی جو اسٹیٹس ہے کرنٹ، اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟
Well, let me reiterate that Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. We have zero tolerance for presence of ISIL in Pakistan. I should rather say Daesh, because there's nothing Islamic about this organization, and we will not tolerate its presence in Pakistan or any group that is associated with it. As far as the other part of your question regarding airstrikes, etc.
جی، یہ قاضی خلیل صاحب تھے۔ جی سنگین شاہ صاحب، آپ کا جو پہلا آپ کا انالیسس تھا، کیا اس میں ان کا یہ بھی جواب مل جاتا ہے کہ پاکستان کسی گروپ کو ٹالریٹ نہیں کرے گا، نہ کر سکتا ہے، بشمول داعش کے؟ تو اس ریفرنس میں جو ملیٹنسی ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز پہ جو کنسرن ہیں، ایون نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں، کیا وہ بھی ایڈریس ہوتے ہیں؟ ایک، اور دوسرا یہ، داعش واقعتاً اس کے لیے پاکستان کی صورتحال، اس کو وہ کتنا ایکسپلائٹ کر سکتی ہے؟ جی شاہ صاحب
دوں گا، اور آپ کے جنرل صاحب کی بات کے ساتھ میں اور کنیکٹ کروں گا۔ جنرل صاحب کی بات 100% درست ہے، میں اس کی 100% تائید کرتا ہوں، مگر جنرل صاحب آبجیکٹو فیکٹس کی بات کر رہے ہیں اور میں سبجیکٹو نیریٹو کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں جو لوگ سوچ رہے ہیں۔ جو حقیقت ہے وہ تو جنرل صاحب کو پتا ہوگی، وہ ہمارے پاکستان کے اسٹریٹجک کمانڈ کو پتا ہوگی، اور جو مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر بمب کوئی سبزی منڈی میں کسی ٹھیلے کے اوپر نہیں پڑے ہوئے، بلکہ وہ انتہائی سیکیور ہیں، اور ساری دنیا کے جو سیکیورٹی اینالسٹ ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ 100% سیکیور ہیں۔ تو یہ ڈسٹنکشن ایک سائڈ پہ، مگر اس کے بعد ہمیں اس دنیا میں نیریٹوز کو کنفرنٹ کرنا ہوگا، اور ہمیں نیریٹو کے بارے میں بات کرنی ہوگی۔ صرف یہ کہہ دینا کہ وہ سیکیور ہیں، ہماری زبان سے نیریٹو کو ڈسپیل نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے ایکشنز جو ہیں اور جو ہمارے ملک کے بارے میں جو خبریں روزانہ انٹرنیشنل میڈیا میں آتی ہیں وہ نیریٹو فارم کرتی ہیں۔ ہم تو اگر چھلانگے مارتے رہیں کہ جو بھی ہو تو وہ اسے کوئی نہیں مانتا۔ دوسری بات، آپ کے سوال کے جواب میں میں آؤں گا، اگر اب یہ جو موصوف جن کا آپ نے انٹرویو سنایا، اگر میں ان کے بیان کا ڈسکورس انالیسز کروں، تو انہوں نے ان سے شاید پوچھا گیا کہ آپ آئی ایس پاکستان میں ہیں یا نہیں ہے، اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم آئی ایس کو کنڈیم کرتے ہیں، آئی ایس اسلام کی ترجمانی نہیں کرتا، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آیا آئی ایس پاکستان میں موجود ہے یا نہیں ہے۔
نہیں، انہوں نے کہا، شاید وہ گفتگو وہی ہم آپ کو نہیں سنوا سکے، انہوں نے کہا ہے کیٹیگوریکلی کہ پاکستان میں فٹ پرنٹس نہیں ہیں۔
اگر انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہیں، تو پھر ان کو اس ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ نہیں ہیں، اور یہ صرف بات کہنے کی حد تک یہ ثابت نہیں ہوگا کہ یہ پاکستان میں ہیں یا نہیں ہیں۔ افغانستان میں آبویسلی جو آئی ایس کے لوگ ہیں وہ سارے پاکستانی اوریجن کے ہیں۔ آپ کے دوسرے سوال کا جواب، جس میں آپ نے کہا کہ آیا پاکستان آئی ایس کے لیے ایک ایسی زرخیز زمین ہے یا نہیں ہے، تو آئی ایس کی بنیادی آئیڈیالوجی جو ہے وہ نفاق اور فساد کے اوپر مشتمل ہے۔ وہ نسلی تعصب کو بڑھاتی ہے، اور نسلی تعصب کو، اس کو ہماری سوشل موومنٹ کی زبان میں کلیویجز کہتے ہیں، لوگوں کے درمیان تفرقہ بنا کر، اور اس تفرقے کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کر، اور پھر ایک تفرقے کے چیمپئن بن کر وہ لوگ آگے جاتے ہیں۔ اب پاکستان میں اگر ان کے لیے زرخیز زمین موجود ہے یا نہیں موجود، اس سے پہلے اگر ہم اپنے سے یہ سوال پوچھیں کہ آیا پاکستان میں نسلی تفرقے موجود ہیں یا نہیں، اس نسلی تفرقوں کے بیچ میں نفرتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں، ان نفرتوں کے موجود ہونے کے بعد ہم موبلائزیشن کا جو کوئسچن ہے کہ آیا کوئی گروپ ان کو موبلائز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس کا سوال تب آئے گا۔ تو ہاں، ہمارے ہاں نسلی تفرقے موجود ہیں، اور ان نسلی تفرقوں کے بیچ میں نفرتیں موجود ہیں،
اور ان کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، یہ گراؤنڈ ان کے لیے موجود ہے۔
اس کے پاس موبلائزیشن کا کوئسچن ہے۔
جی جنرل صاحب، ایک تو آپ اس ریفرنس میں کمنٹ کیجیے گا، اور دوسرا سر یہ کہ پاکستان سعودی عربیہ ان کی مشترکہ فوجی مشقیں، جب یہ مشترکہ فوجی مشقیں ہوتی ہیں تو اس میں میسج در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ اور پاکستان جس طرح سے آج پاکستان کے آرمی چیف نے ایک بار پھر اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا کہ سعودی عربیہ کی سالمیت کو اگر خطرہ ہوگا تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرے گا۔ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز تھیں اگینسٹ کاؤنٹر ٹیررزم، جہلم کے قریب یہ ایکسرسائزز ہوئیں، تو آپ کے خیال میں یہ کتنے سمبولک ہے ان حالات میں جب بہرحال بہت سارے ٹیررزم کے ریفرنس میں چیلنجز جو ہیں ان میں سملیرٹی ہے؟
داعش جو ہے اس وقت تو میرے خیال میں وہ کوئی تھریٹ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ وہ تھریٹ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ لشکر جھنگوی وغیرہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو لیوریج کرانے کے لیے، یہ بہت ممکن ہے کہ وہ تعلق اپنا داعش سے رکھیں، اور سنا بھی ہے کہ ان کے کافی لنکس ہیں تو میرے، اور افغانستان میں تو کافی وہ پھیل بھی رہے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک لحاظ سے بڑا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت ان کا سارا رخ جو ہے وہ سیریا اور عراق وغیرہ کی طرف ہے، اور پاکستان میں کوئی خاص بالکل کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے، لیکن پریکاشنری میجرز پاکستان لے رہا ہے اور لینا چاہیے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کی اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور بڑے مضبوط تعلقات ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے بار بار پاکستان اور جو سعودی عربیہ ہیں نہ صرف سیاسی لحاظ سے یا سفارتی لحاظ سے بلکہ دفاعی لحاظ سے اور اسٹریٹجک لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ان کی پالیسیز منسلک ہیں اور اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ میرے خیال میں اگر پاکستان کا کوئی واقعی میں اسٹریٹجک پارٹنر ہے چین کے علاوہ تو وہ سعودی عربیہ ہے۔
بہت شکریہ جنرل طلعت مسعود صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ سنگین شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، چند سیکنڈ کی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے سیریا کی صورتحال پہ۔ کامران بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور سنگین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے، لیکن چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد۔
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے، اس میں ہم بات کریں گے شام کی صورتحال پہ، شام کے مسئلے پر، اس کے سیاسی تصفیے کے لیے کہ وہاں پہ کوئی سیاسی حل نکالا جائے۔ چار سال سے خانہ جنگی جاری ہے، ویانا کے اندر عالمی قیادت، عالمی طاقتیں وہاں پہ موجود ہیں، روس ہے، امریکہ ہے، اس کے علاوہ ترکی، سعودی عربیہ اور یورپی یونین، یہ ان ممالک کے رہنما یہاں پہ شریک ہیں، ساتھ ساتھ ایران کو بھی پہلی مرتبہ اس معاملے میں انگیج کیا گیا، انوالو کیا گیا ہے۔ امریکہ کا محکمہ خارجہ یہ کہہ رہا ہے، کل بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم شام کے اندر ایک ایسا سیاسی حل چاہتے ہیں جس حل کے اندر صدر بشار الاسد موجود نہ ہوں، تو کیا شام کے اندر مائنس اسد کوئی سلیوشن نکالا جا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایسا حل پرپوز ہوتا ہے تو کیا شام اور ایران، جو کہ دونوں بڑے مضبوط اتحادی ہیں صدر بشار الاسد کی حکومت کے، ان کی رجیم کے، کیا وہ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں یا کریں گے؟ ان دنوں میں اگرچہ روس نے اپنے موقف میں بظاہر کچھ تبدیلیاں وہ متعارف کرائی ہیں، انالیسز ہم کریں گے۔ کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ ہیں، مڈل ایسٹ کی سچویشن کے اور ساؤتھ ایشیا افیئرس کے، اور سنگین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایسوسیٹ ہیں کاؤنٹر انسرجنسی ریسرچ گروپ کے، ڈپارٹمنٹ آف وار اسٹڈیز ایٹ کنگز کالج لنڈن۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کامران بخاری صاحب، ویانا مذاکرات کتنے افیکٹو ہو سکتے ہیں اور کتنی توقعات رکھی جائیں کہ ان مذاکرات پہ یا اس فورم پہ شام کے مسئلے کے یا شام کے کانفلکٹ کے لیے کوئی پولیٹیکل سلیوشن، کوئی سیاسی حل سامنے آ سکتا ہے؟ جی،
فی الفور اور ان قریب مستقبل میں تو کوئی حل مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ جو مذاکراتی عمل جو پبلک لیول پہ شروع ہوا ہے یہ بڑا طویل ہوگا، اس میں بہت ساری پیچیدگیاں آئیں گی، کئی سال لگ سکتے ہیں، اور اس میں یاد رہے کہ یہ اچانک بھی نہیں شروع ہوا، پس پردہ بیک چینل میں ایران اور امریکہ اس کے اوپر بات چیت کرتے رہے ہیں، ایران اور امریکہ کے گو کے بہت سارے اختلافات ہیں لیکن ان کے بہت سارے انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں، بالخصوص سیریا کو لے کر، तो इसमें जो है ये एक लंबा सफर है। याद रहे कि लबनान में जो खाना जंगी थी वो 1975 में शुरू हुई थी और 1990 में जाके मुआयदा हुआ था ताइफ अकॉर्ड करके, वो भी उसमें भी मेजर जो वो स्टेक होल्डर जो थे वो सऊदी अरब और ईरान थे। तो वो लबनान था और सीरिया में उससे भी ज्यादा वक्त लगेगा।
सही, ये आपके ख्याल में टाइम टेकिंग है, ये फौरी तो फौरी नतायज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। जी संगीन शाह साहब, आपका एनालिसिस क्या है? बज़ाहिर इस पे बड़ा होमवर्क किया गया है, इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी एक बड़ा समिट है, बड़े मुल्कों की क़यादत यहाँ पे मौजूद है और वो लोग भी मौजूद हैं जो सदर बशार अल-असद के हामी ख्याल किए जाते हैं, जैसे रशिया और ईरान, उनको नुमाइंदगी दी गई है, तो कोई सोल्यूशन आ सकता है आपके ख्याल में?
जी, एक सोल्यूशन से पहले बात करने से अगर मैं कहूं कि आजकल की जो इंटरनेशनल तनाजर है उसके उनको जरा से एक्सप्लेन करता चाहूं। हम जो लबनान की बात करते हैं या फिर हम अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं या फिर हम अगर अफ्रीका में जो जंगें होती थी उनकी बात करते हैं और वो कोल्ड वॉर के सेटअप में अगर हम उनकी बात करते हैं तो हम एक तरह से इम्प्लिसिटली अपनी उसमें हम ये कहते हैं कि वो एक आइडियोलॉजिकल जंग हुआ करती
थी।
एक तरफ पे अमेरिका था, दूसरी तरफ पे रूस था। रूस अपने इत्तेहादियों को को इमदाद देता था, अमेरिका अपने इत्तेहादियों को इमदाद देता था। और जब अमेरिका और रूस अपने इत्तेहादियों को इमदाद देते थे तो फिर वो ये नहीं पूछते थे कि हमें इस इमदाद के बदले में क्या मिलेगा। रूस जब अफगानिस्तान में आया, क्योंकि आजकल मैं अक्सर सुन रहा हूँ काफी एनालिस्ट जो हैं वो शाम की सूरत हाल को कोल्ड वॉर के साथ मिला रहे हैं कि जहाँ पे रूस और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए थे, ये वो सूरत हाल नहीं है। क्योंकि जब अफगानिस्तान सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुसा था उसको पता था कि यहाँ से उसको कोई फायदा नहीं मिलना। वो सिर्फ अपनी आइडियोलॉजिकल स्टांस के ऊपर गया था कि मैं इस मुल्क में जाऊंगा, मैं इस मुल्क को डेवलप करूंगा और फिर जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो फिर मैं सारी दुनिया को ये कह सकूंगा कि मैं गरीबों का चैंपियन हूँ और वो कैपिटलिस्ट हैं, वो गरीबों को लूटना चाहते हैं। उसने अफगानिस्तान में पैसे लगाए थे और हाँ मार धाड़ भी की थी मगर पैसे भी लगाए थे और उसका कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आजकल का सिनारियो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आजकल नजरियात की जंग नहीं है, आजकल मफादात की है। अगर आजकल पुतिन साहब अगर सीरिया में जा रहे हैं या बशार अल-असद की इमदाद कर रहे हैं या फिर ईरान की इमदाद कर रहे हैं या फिर अगर मिस्र जो है वो दोबारा रूस के साथ अपने रवाबित बेहतर कर रहा है तो ये सिर्फ कारोबारी लेन देन की बातें हो रही हैं।
लेकिन ये कारोबारी लेन देन हो या मफादात जिनमें आप बात करें कॉमनैलिटी की, ये मफादात इन मुल्कों को बड़ी ताकतों को जो एक जाहिरी इत्तेहादी या मुखालिफ है उसके मामले पे एक साथ एक जगह इकट्ठे एक पेज पे ला सकते हैं। जैसे रशिया के लिए भले उसके मफादात प्रेसिडेंट बशार अल-असद सर्व करते हों लेकिन वो अपने मफादात को सिक्योर करें और बशार अल-असद को सेक्रीफाइस कर सके, क्या ऐसा हो सकता है?
दोनों दोनों ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। अगर वो बशार अल-असद को सेक्रीफाइस करते हैं मिसाल के तौर पे तो फिर ये इजिप्शियन डिक्टेटरशिप जो है तो फिर क्या वो ये नहीं सोचेगी कि कल को मेरा नंबर दिएगा? यही ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो सिचुएशन अमेरिका ने अपनाई थी कि आज डिक्टेटर बनाओ और कल फिर उसको सूली पे चढ़ा दो, इस सिचुएशन की वजह से लोग अमेरिका से मुतनफर हैं और वो डिक्टेटर्स अमेरिका के करीब नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको पता है कि कल अमेरिका की हुकूमत बदल जाएगी, पॉलिसी बदल जाएगी और वो कल तक कहीं तख्तेदार पे लटक जाएंगे। जहां तक चाइना का ताल्लुक है उसकी पॉलिसी को अगर आप देखो मुकम्मल तौर के ऊपर मफादात की बुनियाद के ऊपर है, वो आइडियोलॉजी को नहीं देखता, वो अपने मुल्क से बाहर की उसकी कोई एम्बिशंस नहीं है, वो उसकी सिर्फ अगर मुल्क से बाहर की एम्बिशंस हैं तो सिर्फ इकोनॉमिक एम्बिशंस हैं। रूस जो है उसकी पुरानी ट्रेजेक्ट्री है जो कि आइडियोलॉजिकल थी मगर अब काफी हद तक मफादात के ऊपर आ गई है, मगर वो अगर बशार अल-असद को सेक्रीफाइस करती है तो फिर कल ईरान और इजिप्ट और दीगर ममालिक भी ये सोचेंगे कि कल शायद रूस पेंतरा बदल दे। तो मेरे आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहूंगा कि ये पेंतरा 100% तो नहीं बदला जा सकता मगर जिस दिन बशार अल-असद एक अल्टीमेट लाइबिलिटी बन गया और डिस्कोर्सेज इंटरनेशनल सिनेरियो में ऐसी हो जाए कि वो उसका दिफा जो है अनटेनेबल हो जाए तो फिर ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि रूस उसको सेक्रीफाइस कर देगा।
एग्जैक्टली, इम्कान हो सकता है। कामरान बुखारी साहब, कल सीरियन जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से भी बकायदा ये बात सामने आई कि ईरान जो है वो दर हकीकत इस फोरम पे एक्सप्लॉयट कर सकता है सिचुएशन को, वो सदर बशार अल-असद का मुतवातिर हामी और इस वक्त भी वो अमली तौर पे उनकी सदर बशार अल-असद की मदद कर रहा है। दोनों सवाल आपसे भी بھی ہیں، کیا ایران اپنے بڑے مفاد کے لیے، یعنی اگر صرف ایک فرد یا ایک نام کی بات ہو تو اس کو سیکریفائز کر کے کسی نئے سولیوشن کی طرف جا سکتا ہے، ایک بات، اور دوسرا، جب سے ایران پر سے پابندیاں ہٹی ہیں کیا یہ سمجھنا درست ہوگا کہ بڑے فورم کے اوپر، انٹرنیشنل ایک طرح فورم کے اوپر، یہ وہ بڑا کوئی کردار ادا کر رہا ہے یا وہ انگیج کر رہا ہے، نیگوشیٹ کر رہا ہے اپنے اس رول کو؟ جی کامران بخاری صاحب.
جی دیکھیں، اس میں اسد، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی ہاں میں آپ کو سن سکتا ہوں.
جی تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم جو موجودہ جو سچویشن ہے وہ بھی بڑی وہ جیو پولیٹیکل ہے، اور جو ماضی میں بھی سچویشن تھی وہ بھی جیو پولیٹیکل تھی.
صحیح.
اور جو خاص طور پہ جو اس وقت اپنا کولڈ وار کا جو لاجک ہے وہ جاتا رہا ہے، لیکن کولڈ وار کے لاجک لبنان میں جو ہے نا صادر نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ بھی جیو سیکٹیرینزم تھا، جو ایران اور سعودی عربیہ کی وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والی جو جنگ ہے، جو کانفلکٹ ہے وہ ہے. اب یہاں پر جہاں تک روس کا تعلق ہے، روس اس وقت جو ہے اپنے مفادات جو اس کے نیئر ابراڈ میں ہیں، بالخصوص یوکرین اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہ اس کے اندر اس کے مفادات ہیں، اور سیریا جو ہے وہ ایک ٹول ہے، ایک لیور ہے کہ جہاں سے وہ امریکہ کے خلاف کو مذاکرات کی میز پہ لا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر آپ جو ہے سیریا میں میرے سے جو ہے تعاون چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے یوکرین کو کم آئیڈیلی جو ہے وہ ہمارے اس میں سفیر آف انفلوئنس میں رہنے دیں، اور اگر وہ نہیں آپ کو قابل قبول تو جو ہے ہم یہ چاہیں گے کہ یوکرین نیوٹرل رہے اور وہاں پر نیٹو کی افواج نہ پھیلائی جائیں. یاد رہے کہ پچھلے ہفتے کوئی دو تین دن پہلے کی بلکہ بات ہے کہ جو ہے اخبارات میں یہ بات شائع ہوئی تھی، نیٹو نے لیک کیا تھا کہ بھائی جی ہم ٹروپس ڈپلوائے کرنے کی جو ہے نا وہ کنسیڈریشن میں ہیں ان علاقوں میں جو ان ممالک میں جو روس کے ارد گرد ہیں. یہ روس کے لیے ناقابل قبول ہے، اس وجہ سے وہ سیریا کو یوز کر رہا ہے اور امریکہ کو فورس کرے گا کہ اگر آپ سیریا میں ہم سے تعاون چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے وہ گیم کھیلیں، جو ہمارے مفادات کو بھی آپ مد نظر رکھیں، یوکرین اور جو مشرقی یورپ کی جو پٹی ہے.
صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں، اگرچہ اس انالیسز میں یہ چیز سامنے نہیں آتی لیکن ایک دعویٰ بار بار بہرحال سامنے آتا ہے کہ جیسے صدر بشار الاسد کے دن وہ گنے جا چکے ہیں، اب وہ سلیوشن، کوئی ایسی سلیوشن کی صورت ان ویانا مذاکرات میں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن کیا یہ اب یہ سوچ لینا درست ہوگا کہ صدر بشار الاسد کے لیے زیادہ دیر وہاں پہ رجیم میں رہنا، حکومت میں رہنا وہ مشکل ہوتا جائے گا؟
جی دیکھیں، اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صدر بشار الاسد کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ بات 2011 سے چلی آ رہی ہے.
Exactly.
تو اور بدتریج ان کی پوزیشن خراب ہوئی ہے، ان سے علاقے جو ہے ان کی افواج کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، وہ واپس لے نہیں سکتے، کمزور وہ ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سٹیل میٹ کی سی سچویشن ہے، کمپلیکس سٹیل میٹ ہے، ایک طرف داعش ہے، دوسری جانب جبت النصرہ ہے، پھر باقی قوتیں ہیں، مختلف ممالک کے جو ہے وہ پراکسی گروپس ہیں، ایران ہے، حزب اللہ ہے، روس ہے، کرد ہیں. اب ایسی صورت حال میں جو ہے یہ کہنا کہ جی وہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک لینئر قسم کا جو ہے وہ انالیسس ہوگا، یہ اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. ہاں اگر اس مذاکراتی عمل میں کوئی جان ہے اور اس مذاکراتی عمل نے آگے بڑھنا ہے، ہاں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر بشار الاسد کو ایز آؤٹ کیا جائے گا، لیکن صدر بشار الاسد کی ذات کو ریجیم کے ساتھ جو ہے کنفلیٹ کرنا جو ہے وہ بڑا غلط ہوگا، کیونکہ ایران صدر بشار الاسد کی ذات سے اتنی دلچسپی نہیں رکھتا، نہ ہی روس رکھتا ہے.
صحیح.
وہ جس چیز سے جن دلچسپی رکھتے ہیں کہ اگر صدر بشار الاسد چلے بھی جاتے ہیں تو ریجیم کسی کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی خد و خال کی صورت میں موجود رہے.
ٹھیک ٹھیک ہے سنگین شاہ صاحب، اس کو ہم دو منٹ ہیں ہمارے پاس، اس کو سم اپ کریں گے، آپ بھی اسی سوال کو رسپونڈ کیجیے گا. ایک تو صدر بشار الاسد، ان کا فیوچر آپ کو کیا نظر آتا ہے جب بہرحال نیگوسیشنز اس کے اوپر شروع ہو چکی ہیں، لیکن جیسے داعش کی پریزنس کی بات کی کامران نے وہاں پہ اور دیگر ملٹنٹ گروپس کی، یہاں پہ ایک ڈیموکریٹ سینیٹر نے یہ کہا بھی کہ ہم وہاں پہ ڈائریکٹ اس طرح کی انٹروینشن یا صدر کو اسد کو فوری یا جبری ہٹانے سے اس لیے بھی سوچ بچار کا کرتے رہیں کہ لیبیا جیسی سچویشن نہ پیدا ہو جائے جس کو ملٹری گروپس ایکسپلوائٹ کریں، تو یہ خطرہ اب بھی کیا برقرار ہے، موجود ہے، یا اس خطرے کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لیا گیا ہے؟ جی سنگین شاہ صاحب،
صرف شام کی حد تک نہیں دیکھ سکتے. شام کی حد تک میں آپ کے دوسرے اینالسٹ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ شام کی حد تک ایک اسٹیل میٹ ہے جہاں پہ بشار الاسد کی فوجوں نے قریب بشار الاسد کی فوجوں کو کامیابی ہوئی ہے اور ان کی اپوزیشن کو کامیابی نہیں ہوئی. مگر ایک اور فیکٹر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ ریفیوجیز یورپ میں آئے تو پھر اس دنیا کے ڈسکورسز بدل گئے اور ان ممالک کو پھر جب یہ سوچنا پڑا کہ ہم سیریا کے حالات کو اسی طرح نہیں چھوڑ سکتے اور کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, تو جب دنیا کے ڈسکورس بدلے اس لیے روس نے اپنی جو فوجی طیارے جو ہیں وہ انہوں نے سیریا میں اندر بھیجے اور اسی ڈر سے بھیجے کہ شاید ڈسکورسز بدلنے کی وجہ سے کہیں یہ ویسٹ ہے کوئی ایک
فائنل اقدام
نہ لے لے.
بہت شکریہ آپ کا سنگین شاہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. کامران بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.